السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت جلانی حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. آپ ہمیں ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں، 0800 777 789، 0800 777 789. آج ہم پروگرام جہاں رنگ میں جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے چلے. چین کا پاکستان اور بھارت پر معاملات کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے زور دینا، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی نیب میں پیشی، امریکہ اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی ختم کرنے کی کوششیں، اور امریکہ مشرق وسطی سیکیورٹی بات چیت. تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا ہم شروع ہی سے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے پہلی سیگمنٹ کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک اور پرتاپ سوم وانشی بھارت سے ہوں گے ہمارے ساتھ، جو کہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ہندوستان ٹائمز کے، اور بریگیڈیئر صاحب دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. تو آئیے یہاں سے آغاز کرتے ہیں جو پروگرام کی پہلی سیگمنٹ ہے. چین نے جنوبی ایشیا میں جاری حالیہ کشیدہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ وہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی ان کے کوئی اختلافات ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے بات چیت کی جائے، ڈائیلاگ کا ماحول بنایا جائے. چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے یہ بات بیجنگ میں اس وقت کہی جب چین پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد وہ اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس کر رہے تھے. تو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت ہے جب گزشتہ ماہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہونے والے ایک حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو رہے تھے، لگتا تھا دونوں ملک جنگ کے دھانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اس صورتحال میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا ہے. تو لیکن چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا یہ جو بیان ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، اس پر ابھی تک بھارت کا رد عمل تو سامنے نہیں آیا. لیکن چونکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پرتاپ سوم وانشی صاحب، جو کہ بھارت کے نقطہ نظر کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں گے، تو پہلے تو دونوں مہمانوں کا پروگرام میں بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں. برگیر ملک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. برگیر ملک، مبصرین کہتے ہیں کہ نئی دلی کی طرف سے تاحال ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ بھارت خطے میں کشیدگی کی کمی کے لیے پاکستان کی طرف سے جو کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت جبکہ صورتحال کشیدگی اور تناؤ کا شکار ہے، بھارت کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان کو کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟
بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا،
بہت شکریہ.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کو کوئی ایسی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے کی جائے. پاکستان صرف وہی کاروائی کرے گا جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگی. اگر ہم اس خطے کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو دیکھیں تو پچھلے دنوں کافی وہ خراب ہو چکی تھی، اور برنک پین شپ یہاں تک پہنچی تھی کہ نیوکلیئر ایکسچینج تک کی بات ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں یہاں پر ابھی ہندوستان کو اپنا جو ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ذرا ریویو کرنے کی ضرورت ہے. نہ تو وہ کسی بھی معاملے میں کوئی میڈیشن چاہتے ہیں، نہ کوئی تھرڈ پارٹی انٹروینشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی آربیٹریشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے معاملات میں کوئی تیسری پارٹی انوالو نہیں ہوگی، اور پھر بائی لیٹرلی وہ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ٹاک اینڈ ٹیررزم کانٹ گو ٹوگیدر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ پاکستان سے بات کریں گے اور نہ ہی کسی اور کو بیچ میں میڈیٹ کرنے دیں گے. پر اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ نیو ڈلہی میں چائنیز امبیسڈر کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ مسعود اظہر صاحب کا ایشو جو ہے وہ کسی حد تک کسی طرح سے ریزالو ہو جائے گا، اور اب چائنا سے بھی جب شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہوئی وانگ جی کے ساتھ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو یہ سب کانٹیننٹ جو ہے خاص طور پر اور عمومی طور پر ساؤتھ ایشیا، اس میں مکمل طور پر امن ہونا چاہیے، پاکستان اور ہندوستان کو بات چیت کے ساتھ اپنے معاملات ریزالو کرنے چاہیے. جس میں ایک اور بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ان تینوں ممالک چائنا، انڈیا اور پاکستان، ان کو کمپلشنز کیا ہیں پیس کی. چائنا کی سب سے زیادہ کمپلشن ہے پیس کی، اور اس کے دو بہت ہی امپورٹنٹ جو ہیں اس کی وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ان کا جو ٹریڈ ہے بائی لیٹرل وہ تقریباً 90 سے 100 بلین ڈالر تک ہے, اب وہ کسی طرح سے بھی جنگ کے ساتھ خطرے میں نہیں لانا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ بالکل اپنے تعلقات خراب کر لیں تو ہندوستان امریکہ کے کیمپ میں زیادہ جلدی سے چلا جائے گا, اور وہ ان کے حق میں نہیں ہے, ان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے چائنا کے کہ ہندوستان جو ہے ان کے بالکل ایک اینٹی کیمپ میں وہ چلا جائے.
اور
تیسری بات,
جی,
پاکستان کی طرف سے میں جلد کر دیتا ہوں, پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ایشو ریزالو ہوں, اور ایک اکنامک بوم جو پاکستان میں آ رہا ہے سی پیک کی وجہ سے اور انویسٹمنٹس کی وجہ سے, اس کو جنگ کا کسی بھی طرح سے کوئی خطرہ نہ ہو, تو پاکستان کا انٹرسٹ بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ ایشوز ریزالو ہوں. اب کی پلیئر جو اس تمام چیز میں ہے وہ بھارت ہے, ہندوستان ہے. ہندوستان کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈومینیٹ کرے گا اور ہیجیمنی قائم کرے گا تو پاکستان تو بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, یہ نہیں ہوگا. تو جو بھی راستہ نکالنا ہے وہ بہرحال ہمیں مل کر بات چیت کے تھرو نکالنا پڑے گا. اگر ہندوستان بائیلیٹرلی بات چیت کر کے کرنا چاہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر میڈیشن کے تھرو, چائنا کی میڈیشن کے تھرو یا یو ایس کی میڈیشن کے تھرو یا کسی بھی P5+1 کی میڈیشن کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. بہرحال
بات چیت
کسی بھی ایشو کا حل نہیں ہے.
اچھا, پرتاپ سوموانچی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پرتاپ صاحب, آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ چین نے پاکستان اور بھارت کو کہا ہے کہ وہ اپنے اختلافات بات چیت سے حل کریں, لیکن ابھی بھارت کی قومی بات کر رہے تھے ہم بریگیڈیئر ملک صاحب سے کہ کیا صورت ہونی چاہیے بھارت کو مطمئن کرنے کے لیے, پاکستان کو کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ اور بہت سارے تجزیہ کاروں کی طرح ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونی چاہیے. لیکن حال ہی میں بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر نے پاکستان میں موجود مبینہ دہشت گردوں کے خلاف مزید کارروائیوں کا اشارہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت ابھی پلوامہ کے خود کش حملے کو بھولا نہیں ہے اور دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف مزید اقدامات کرے گا. تو آپ کے خیال میں اس وقت ایسی نوعیت کے جو بیانات ہیں ان سے صورتحال مزید خراب نہیں ہو سکتی, جبکہ پہلے ہی دونوں ملک جنگ کے دھانے سے واپس آئے ہیں؟
کوئی آج کا ٹرینڈ نہیں ہے, ایک لمبے سمے سے یہاں نہیں تھی, حکومتیں بدلتی بھی رہی ہیں. تو پہلے یو پی اے کی گورنمنٹ تھی, اب این ڈی اے کی گورنمنٹ ہے جس کو بی جے پی لیڈ کر رہی ہے. تو اگر آپ این ڈی اے کی گورنمنٹ میں دیکھیں تو ظاہر طور پہ ادھر وائس ان کی تھوڑی سخت ہوتی ہے
جی,
ان کی تھوڑی مائلڈ ہوتی تھی. تو لیکن بات وہی ہے, حافظ سعید پہ اور یہ جو
مسعود
اظہر ہیں, ہاں ان پہ جو اسٹینڈ ہے وہ اسٹینڈ آلریڈی, اور اسٹینڈ تب اور بڑا ہو جاتا ہے جب پلوامہ کے آس پاس ان کا ٹیپ آتا ہے. تو ظاہر طور پہ اب سوال یہ ہے کہ اور چائنا کیا کرتا ہے کہ چائنا اس کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہے. اچھا, وہ انڈیا سے بھی بہت پنگا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا بہت بڑا مارکیٹ اسٹیک یہاں بھی لگا ہوا ہے
جی.
تو وہ انڈیا خود, چائنا خود اس بیچ میں پھنسا ہوا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات بنے, بات بنے, وہ اپنے حق کی بات, اپنے ہت کی بات سوچ رہا ہے. لیکن جو انڈیا کا پوائنٹ ہے وہ آلریڈی بہت سمے سے ہے کہ مسعود, اب آپ دیکھیے دنیا کے تمام سارے ملک مسعود اظہر کے مدعے پہ اگر ساتھ آ رہے ہیں تو یہ کوئی انڈیا اکیلے تو آ نہیں رہا ہے, انڈیا کوئی اس طرح کی لابی تو کر نہیں رہا ہے. تو اب چائنا جو ہے, دیکھیے چائنا کا اسٹینڈ اپنے آپ میں اس کا اسٹینڈ الجھانے والا ہے. اور اب انڈیا میں ایک ڈیبیٹ ہونے لگی ہے کہ بھائی پاکستان کو آپ اینیمی نمبر ون نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پاکستان سے ہمارے بہت سارے کلچرلی بہت سارے کنیکٹ ہیں
جی.
لیکن چائنا کی جو صورت ہے وہ, اور یہاں پہ جو سوشلسٹ تھنک ٹینک ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھیا چائنا کو آپ اینیمی نمبر ون کے طور پہ دیکھتے چلیے.
اچھا,
یہاں یہ
جی, تو یہ جی آگے سوال کرتے ہیں. ابھی ایک اور تازہ پیش رفت ہوئی ہے ابھی جب پنچ کلا جو خصوصی عدالت ہے سمجھوتا ایکسپریس کی, اس کا بھی ایک سوال آپ سے کروں گی. برگڈیئر ملک, چین پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی ختم کرانے کے لیے, کم کرانے کے لیے کس انداز میں ایک مؤثر رول ادا کر سکتا ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم چلیے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تحفظات کیا ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ خدشات کیا ہیں, اور ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کیا ہے, اس کو ہٹ کے دیکھیے تو کس طرح سے چین جو ہے وہ مؤثر انداز میں کام کر سکتا ہے, جبکہ چین کو بھی اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتا ہے بھارت کے اندر.
جی بہت نوازش ہے. ایک میں آپ یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں ضرور. دیکھیں ہم سب بات کر رہے ہیں صرف پاکستان کے ایسٹرن بارڈرز کی اور ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ بقول ہندوستان کے وہ انڈین ہیڈ کشمیر میں کاروائیاں کر رہے ہیں. مگر کیا یہ ساری دنیا نہیں دیکھ رہی کہ جتنے ٹیررسٹ گروپس ہیں جو افغانستان میں بیٹھ کر ہندوستان کی اسپانسرشپ میں پاکستان کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے؟ کیا یہ وہی کام نہیں کر رہے جو یہ باقی مسعود اظہر اور حافظ سعید کو جو الزام ٹھہراتے ہیں؟ جو ٹی ٹی پی جو ہے, جو جماعت احرار جو ہے, آئی ایس جو ہے, بی ایل اے جو ہے, جو کہ چائنیز کونسلیٹ میں کے حملے میں انوالو تھے, وہ چیزیں ہیں. پھر ہمارے پاس ایک سرونگ انڈین نیول آفیسر ہے کلبھوشن یادو جو کہ چابہار سے آپریٹ کر رہا تھا, وہ پاکستان کے اندر پکڑا گیا. یہ پروف ہے کہ انڈیا اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے ہمارے خلاف. تو آپ حافظ سعید اور مسعود اظہر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں, آپ ان کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو یہ تو بیسک وجہ جو ہے یہ معاملہ حل نہ ہونے کی وہ یہی ہے کہ ایک جو انٹرنیشنل آرڈر جو اس وقت چل رہا ہے اٹ از بائسڈ, اٹ از انفیئر, اٹ از انجسٹ. تو جب تک یہ فیئر اور ٹرو اور جینوئن انٹرنیشنل آرڈر نہیں آئے گا یہ معاملہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. تو میرا یہ پوائنٹ تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک ضرور پہنچاؤں. دوسری بات رہی چائنا کی, تو چائنا کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ دونوں میں پاکستان تو ان کے ساتھ دے وانٹ ٹو ہیو اے شیئرڈ فیوچر وتھ پاکستان, اور ہندوستان ایک اتنی بڑی قوت ہے جس کو وہ آبویسلی کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا ہے ایشیا کے اندر, خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں, اور ان کے اپنے ٹریڈ انٹرسٹ بھی ہیں. تو میرے خیال میں اگر چائنا ایک سمٹ کرے جس میں پاکستان اور ہندوستان کے لوگ جائیں اور وہ میڈیٹ کریں اور اس معاملے کو ریزالو کروا سکتے ہیں, کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, پانی کا مسئلہ, سیاچن کا مسئلہ, یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں پرووائڈیڈ دونوں سائڈس کی طرف سے یہ ول ہو, یہ پولیٹیکل ول ہو ان معاملات کو ریزالو کرنے کی. تو میرے خیال میں پاکستان نے تو اپنی ولنگنیس شو کر دی ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہے. ہندوستان کو ابھی چاہیے کہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو تھوڑا ریویو کریں, اور ایک بہت عمدہ چانس ہے اس وقت کہ ہم جنگ کے دھانے سے واپس آئے ہیں اور جہاں پہ ہم لڑتے لڑتے مطلب نیوکلیئر ایکسچینج تک چلے گئے, تو اب ہمیں دوسری طرف بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بات چیت کرتے کرتے ہم اس نہج پہ پہنچیں کہ اپنے باہمی مسائل جو ہیں ان کو یا تو بائی لیٹرلی اس کو ہم ریزالو کریں, اس کے لیے ہندوستان تیار ہو, اگر بائی لیٹرلی نہیں تو چائنا ایک بہترین میڈیٹر ثابت ہو سکتا ہے. اگر وہ بھی ان کو قبول نہیں ہے تو میرے خیال میں P5+1 جس نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کے ایشو کو ریزالو کیا تھا, وہی گروپ جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کو بھی ریزالو کروا سکتے ہیں. فائنلی میرا خیال یہی ہے کہ ود آؤٹ میڈیشن اور ود آؤٹ انڈیاز ولنگنیس یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے اور ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا.
اچھا پرتاپ صاحب, میرا جو سوال تھا اسی بات میں, جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے بلیم گیم کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دونوں ملکوں کے اندر جو عوام رہتے ہیں ان میں سے ظاہر ہے کوئی بھی یا ادروائز بھی آپ دیکھیں تو کوئی بھی جنگ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ابھی جو بات ہوئی ہے کہ این آئی اے کی جو پانچ کلا خصوصی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے میں تمام چاروں ملزموں کو الزامات سے بری کر دیا ہے اور کلیدی ملزم بھی اس میں شامل ہے, تو اس تازہ پیش رفت کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں مزید کشیدگی کا امکان نہیں ہوگا؟ کیونکہ بھارت کی طرف سے جب پاکستان پر انتہا پسندوں کے خلاف کاروائی کا دباؤ ڈالا جاتا ہے تو یہی دباؤ پھر پاکستان بھارت کی طرف بھی ڈال سکتا ہے. اس کو کس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کہ یہی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ساری مفاہمتی عمل کے ساتھ صورتحال کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, تجزیہ کار کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟
سمجھوتا بلاسٹ کے آروپی رہا بری ہوئے ہیں تو ان پہ ہم شک اس لیے نہیں کرتے کہ انڈین جوڈیشل سسٹم پہ ہمارے نہ تو بھیتر اور نہ تو ورلڈ وائڈ ابھی کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے. تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط طریقے سے چھوڑ دیے گئے, ججمنٹ غلط تھا, یہ بات ہم کہہ نہیں سکتے. اب رہی بات اس کے پوائنٹ کی, تو پوائنٹ اگر اور بھی کوئی بچا رہ گیا ہے تو اس پوائنٹ کو وہ سپریم کورٹ میں اٹھائیں. لیکن تو سمجھوتا بلاسٹ کے جو ایکیوز تھے ان کو چھوڑے جانے کو ہم ابھی اتنے بڑے طریقے سے اس پورے پروسیس سے جوڑ کے نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے میں قریب چار سال سے ادھک وقت سے وائس آف امریکہ کے الگ الگ
شوز
میں بات کرتا رہا ہوں
جی,
لیکن میں اگر یاد کروں تو یہ جب پاکستان کے سمبندھ میں بات ہوتی ہے, جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے तो मैं सारी बातें मतलब कुल मिला के 10 बातें हैं जो घूम फिर के हम करते ही हैं। 10 बातें करने में फिर हवाला अलग हो जाता है कि जैसे पुलवामा हो जाए या पठानकोट हो जाए, तो जाहिर तौर पे ये कोशिशें होती हैं, लेकिन ये जब तक, और मैं, मेरा ये मानना है कि चाइना कोई रोल अदा नहीं कर सकता, मेरा मानना है कि अदा कर सकते हैं तो सिर्फ ये दो मुल्क कर सकते हैं। दो मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो अगर इस प्रोसेस में यकीन करें तभी कुछ बात बन सकती है। रहा पीपल टू पीपल, तो मुझे तो लगता ही नहीं, मतलब मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए तो एक बंद घर के कुछ कमरे हैं, एक ही घर के भीतर कुछ कमरे बंद हैं जहां मैं जा नहीं सकता, जहां जाने के लिए वीजा लग लेना पड़ता है, और ये बात बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनकी सबकी फीलिंग यही है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, जो फील है, वो तो इस तरह का है पीपल टू पीपल का। लेकिन ये दो मुल्कों की सियासत यही मिलके कुछ करें तो बात बनेगी। अब इसमें हम कई बार अमेरिका को तलाश करते हैं रोल, और अब आजकल चाइना का रोल तलाश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई तीसरे की सूरत बनती नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सोमवंशी जी, हमारे साथ थे भारत से, पाकिस्तान से हमारे साथ थे ब्रिगेडियर रिटायर इमरान मलिक। ब्रिगेडियर मलिक साहब से हम बात फिर करेंगे अपनी आखिरी सेगमेंट के अंदर, जब हम अमेरिका और जब हम अमेरिका के मशरक़ वस्ती में सूरत हाल का जायजा लेंगे कि वहां पर इलाकाई सलामती और अमन के लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है और किस तरह से चीजों को देखा जा सकता है। हम अपनी दूसरी सेगमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि आज आसिफ जरदारी और बिलावल को नैब में पेश किया गया, उस पर कारकुनों का एहतजाज भी हुआ। तो अभी हम इस सेगमेंट की तरफ बात करते हैं। आइए आपको ये भी बताते चलें कि हमारा साथ कौन कौन देगा। यहाँ पर हमारे साथ होंगी शैला रजा होंगी, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो कलीदी रहनुमा हैं, और इसके अलावा सिंध असेंबली की वो नायब स्पीकर भी हैं। फिर हमारे साथ इन्फॉर्मेशन पीटीआई की इन्फॉर्मेशन के डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है इफ्तिखार चौधरी साहब, और उसके साथ साथ जो कानूनी माहिर हैं और एक्टिविस्ट हैं जुल्फकार अहमद भुट्टा, ये तीनों हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे अपनी अगली सेगमेंट की। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। नैब के तफ्तीशी अफसरों ने दोनों रहनुमाओं से बुध के रोज इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस और आमदन से जायद असासों के केस के सिलसिले में छानबीन की थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत से तफ्तीश के बाद नैब की तरफ से एक ऐलामिया भी जारी कर दिया गया और उस तहरीरी सवालनामे के बारे में बताया गया जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों को दिए गए हैं और जिनके जवाब 10 रोज में देना होंगे। नैब का कहना यह है कि इदारा आयन और कानून के मुताबिक अपनी छानबीन और तहकीक को मुकम्मल करेगा और बदउनवानी के लिए अपने काम को भी जारी रखेगा। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, हमारे साथ माहरीन और तजियाकारों में माहिर कानून और एक्टिविस्ट हैं जुल्फकार अहमद भुट्टा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सिंध असेंबली की नायब स्पीकर है शैला रजा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन इफ्तिखार चौधरी हमारे साथ हैं। तो आइए प्रोग्राम में खुश आमदीद हम सबको कहते हैं और पूछते हैं अपने प्रोड्यूसर साहब से। भुट्टा साहब हैं जी हमारे साथ। अच्छा जी, तो हमें, हम जुल्फकार अहमद भुट्टा साहब से पहले बात करना चाह रहे थे क्योंकि वो कानूनी एक्सपर्ट हैं और उनके साथ, लेकिन पहले चलिए हम बात करते हैं शैला साहिबा से। तो अच्छा, अभी हमें पता चला कि शैला साहिबा भी अभी हमारे साथ नहीं आई, तो भुट्टा साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, चलिए पहले उन्हीं से सवाल करते हैं। जैसा कि हम कह रहे थे, अस्सलाम वालेकुम भुट्टा साहब, आपको और इफ्तिखार चौधरी साहब को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो मेरा पहला सवाल था ही आपसे कि आपके ख्याल में नैब पर आम तौर से जिन तहफ़ुज़ात का इजहार किया जाता है कि उन और उनके मुताबिक ये कि ये इदारा अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है, ये बयानियाँ आप किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? एक कानूनी माहिर होने की हैसियत से इसको किस तरह से देखते हैं?
देखें
जी
जी
जी,
बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में नैब का एतमाद लोगों के ऊपर से मुकम्मल तौर पर हट गया, और उसकी, और सिर्फ नैब का एतमाद ही नहीं उठ गया बल्कि मामलात ये हैं कि लोग इमीडिएटली जिन कोर्ट की तरफ रुख करते हैं वो रिट पिटीशन वगैरह फाइल करते हैं। अब ये आलम हो गया है कि लोगों जब बेल के लिए या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए जब ये अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट में, तो कानून ये है और जो सेटल प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर कोई शख्स रिट के जरिए बेल में आता है नैब के किसी मुजरिम को रिहाई दिलाने के लिए या सस्पेंशन के लिए, तो उसका फौरी फैसला किया जाए। अभी गुजरात के डीपीओ का केस एक चल रहा है, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। आप बिलीव करें कि 3 महीने से डिविजनल बेंच वहां पर बैठा हुआ है और वो बेलों का फैसला नहीं कर रहा था। अल्टीमेटली वो जो लोग थे वो उम्र रसीदा थे और जब उन्होंने देखा कि कहीं उनकी डेथ ना हो जाए तो उन्होंने मजबूरन वहां पर उन्होंने प्री बार्गेन कर ली। तो यहाँ ये हो रहा है कि लोगों के कानूनी राइट जो हैं वो बिल्कुल उनको इस तरीके से बिल्डोज किया जा रहा है कि जब जमानत लगाते हैं तो वो जो हमारी अदालतें हैं हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इतना प्रोलॉन्ग करते हैं मामलात को कि ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ऑफेंस नहीं भी किया होता वो उनके जो लवाकीन है वो ये सोचते हुए कहीं हमारे बंदे की जेल में डेथ ना हो जाए, उसको मजीद प्रॉब्लम ना आ जाए, फिजिकल प्रॉब्लम ना आ जाए, अल्टीमेटली वो जैसे अगर रैंसम के तौर पर वो पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी जो मिसाल मैंने आपको दी है वो रास्ता जिसमें डीपीओ पुलिस के जो
जी बुड्ढा साहब, हम इसके बारे में बात करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे कि अगर महकमा इंसाफ के अंदर या कानूनी निजाम के अंदर किसी भी किस्म के सुख में तो उनमें इस्लाहात करने की क्या सूरत हो सकती है, अभी इस बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले अभी हम जैसा कि आपने कहा इफ्तिखार चौधरी साहब से बात करते हैं, बरसर इकतदार पार्टी से उनका ताल्लुक है, आमतौर पर ये तहफ़ुज़ात का इजहार किया जाता है और ये भी कहा जाता है इफ्तिखार साहब के वो बरसर इकतदार पार्टी ये नैब पर जो एतराज है या महकमा इंसाफ या किसी और महकमे के ऊपर जो एतराजात किए जाते हैं कि वो बरसरे इक्तदार पार्टी या फिर किसी भी दबाव के तहत जरूरत से ज्यादा रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं। पीटीआई हुकूमत इस बारे में कहती आई है कि वो ऐसे किसी दबाव की हिमायत नहीं करती। इसी नुक्ता नजर की मजीद वजाहत फरमाइएगा कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर इस हद तक लोग इसके मुखालिफ किस तरह से मुखालफत क्यों करते आ रहे हैं, इसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं अभी तक हो रही।
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपका शुक्रिया, आपके नाजरीन और आपके सामेईन को सलाम पेश करता हूँ। आपने जो सवाल किया है, देखें कि ये भी बड़े मसले मसाइल हैं। असल बात यह है कि ये जो कुछ इन लोगों ने बोया अपने दौरे इकतदार में
जी
हद भी उनके सामने आ रहे हैं और हम भी उसका निशाना बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नैब के इस तरह से स्वतंत्र सीधा है, नैब के कवानीन में जो हमारा जैसी गलतियां हैं वो यकीनन उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए कि इन लोगों ने किस तरीके से पूरे इसको निजाम को लपेटने की कोशिश की। नैब को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने मुखालिफ सियासी मुखालफिन के लिए और आज असल मसला जो नैब से हट के भी है, असल मसला ये था कि इन लोगों ने जो लूट मार की है, देखिए जो इत्तेदाद सुनवाई हुई है और यहाँ पे इस्लामाबाद में इन्होंने भरपूर ताकत का मजारा किया और ताकत का मजारा भी इन्होंने ऐसे किया कि जिस तरीके से ये अमली तौर पे अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, जैसे मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो जहां मैं बैठ के बात कर रहा हूँ यहाँ से मेरे ख्याल में तो 500 या आधा किलोमीटर के ऊपर उनका घर है जो डेरा ताजी खोकर कहलाता है। और ये बुनियादी तौर पर ये लोग जो है एक दहशत की अलामत है। आज इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, कांस्टेबल के ऊपर इन्होंने हमला करके अपना असल जाहिर किया कि हम लोग असल में हैं इस तरह के जो कानून को हाथ में लेते हैं, हम कुछ भी कर लें अगर निजाम में गड़बड़ है, कवानीन में कुछ तो कम है, पुलिस के रवैयों में कुछ तब्दीली है। लेकिन ये कहां की बात है कि पुलिस के ऊपर आप हाथ उठाएं कुछ करें। आज मैंने पीपल्स पार्टी के चौधरी इफ्तिखार अहमद से भी बात की जो यहाँ रावलपिंडी के प्रेसिडेंट हैं, मुझे पता चला कि उनका हाथ फ्रैक्चर है, मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हम तो इस तरह के बंदे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पुलिस है उसका रवैया भी ठीक हो, लेकिन जो सियासतदान हैं जो हुकूमत में रह चुके हैं उनके रवैये भी तो ठीक होने चाहिए। इस तरीके से ताकत का मुजाहरा करके जो लूट मार से लूटा हुआ माल है और शीरे माजर की तरह जो ये पी गए हैं उसका कुछ सवाल भी इनसे ना करें। ये वोटों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, जो भी कहते हैं जी के मतलब ये बिलावल जिनको हम कहेंगे बिलावल या वोटो, ये बिलावल
نہیں میں چودھری صاحب یہاں پہ ذرا سا تھوڑا سا تصحیح کر دوں کہ یہاں پہ ہم جو وائس آف امریکہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستانی چینل سے تھوڑا سا ہمارا مختلف رویہ ہوتا ہے. ہم بہت اس طرح بات نہیں کر سکتے کہ پرسنل, اور وہاں پہ بھی میں نے سنا ہے, سنتی ہوں پروگراموں کے اندر کہ جو ذاتی سطح پر بات ہوتی ہے اس کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ذاتی کامنٹس ہیں وہ پلیز آپ نہ کریں, کیونکہ کوئی بھی ادارہ میڈیا کا جو ہے وہ اس کو.
میں وائس آف امریکہ کے اسٹینڈرڈ کو سلام پیش کرتا ہوں, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا چارج صاحب بہت. لیکن
میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس طرح کوئی سیاسی طاقت, کوئی گروہ, کوئی امبو ہم اکٹھا کر کے تو کیا ریاست کے جو قوانین ہیں ان کا ہم رخ موڑ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں چاہیے؟ کیا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, بلاول پڑھے لکھے ہیں, یہ نئی لیڈرشپ ان کے جو توقعات ہیں کیا اس طرح کی ہیں وہ حملہ کریں گے اور جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو ان کے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے؟ اگر ہم نفاست کی شرافت کی بات کریں تو یہ مطالبہ تو ان سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا کیس لڑیے, اچھے وکیل سامنے لائیے.
اچھا شکریہ چوہ جی. چوہ صاحب میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں جی, ابھی بات دوبارہ کرتے ہیں. شیلا صاحبہ سے بھی پہلے ان کا کامنٹ لے لیں. جیسا کہ آپ کے بتایا شیلا رضا صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کلیدی سربراہوں میں سے ہیں, لیڈروں میں سے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیلا صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب کو پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, پیپلز پارٹی نے نیب قوانین میں تبدیلی نہیں کی جو کہ ہماری غلطی تھی. آپ یہ فرمائیے گا کہ نیب قوانین میں اصلاحات کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی ان کے بارے میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں سے پہلے جو صاحب تھے ان کو یہ کہتی ہوں کہ حملہ وہ ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب نے کورٹ روم پہ کیا تھا.
شیلا صاحبہ میں ابھی ان سے بھی یہ کہہ رہی تھی جس کے اوپر انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے ہیں,
عمران نیازی نے
جی, کہ ہم ذاتی, آپ مجھے میرے اس سوال کا جواب دیجئے گا براہ کرم
جی. سوال کی جی, تو بلاول بھٹو زرداری ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, بے نظیر شہید کا بیٹا ہے, وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ سامنے والوں کی غلطی تھی. سب کو معلوم ہے کہ پرویز مشرف نے نیب کا قانون بنایا تھا, اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد, تو 342 کے ایوان میں ہم صرف 126 تھے, اور 126 کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی. سادہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود ہم نے بارہا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ آئیے آ کے ہم نیب کے قانون کو ختم کریں, لیکن انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا اور کبھی بھی نہیں لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ نیب میں قوانین میں تبدیلی نہیں ہو سکی, اور پھر جب ان کی گورنمنٹ آئی تو یہ ہمارے لیے پھر ایک ہتھیار تھا, اور ہمارے خلاف اس ہتھیار کا استعمال نواز شریف گورنمنٹ نے کیا. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ مقدمے جو بنے ہوئے تھے اس کو وہ کہتے رہے کہ جی ہم نے نہیں بنایا, مشرف نے بنایا, ہم نے نہیں بنایا, مشرف نے بنایا, لیکن مشرف کی کسی چیز میں ہمیں ریلیف نہیں دیا انہوں نے. اور اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ, بے شک ان کی خاتون آ جاتی ہیں نیلا پیلا ہرا کرتے ہوئے اندلیب عباس باتیں کرنے میں, یہ چاہیے جی, نیب کے قانون میں ترمیم ہوتی رہے گی, بٹ نیب کو کنٹرول نہ کریں. یہ نیب کا کنٹرول نظر آتا ہے کہ نیب کا ایکشن سندھ میں کچھ ہے, باقی سندھ کے باہر کچھ اور ہے. سندھ کی خواتین جو ہیں وہ پاکستان کی ماں بہنیں نہیں ہیں کہ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے منہ پہ سگریٹوں کے دھوئیں چھوڑے جائیں, ان کو فکس کرنے کی دھمکی دی جائے, ان کے گھر سے میل ممبرز نکال دیے جائیں ان کے گھر میں.
تو اچھا شیلا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اصلاحات کا جو عمل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے, حکومت کے ساتھ مل کر بھی کریں گے. افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ بھی ابھی ہم ان کی بھی رائے لیتے ہیں. بٹھا صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ نیب کے دائرہ کار اور اختیارات کے حوالے سے قانونی طور پر جن اصلاحات یا تبدیلیوں کی بات کی جا رہی ہے ان پر کام کرنے کا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے, اور کیا واقعتاً یہ ممکن ہوگا جو سیاسی صورت حال ہے پاکستان کے اندر نظر آ رہی کہ کوئی پارٹی کسی کے ساتھ سیاسی سطح پر مل کر بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس حوالے سے کس طرح آگے بڑھنے کی صورت ہوگی؟
ان کی جہاں تک اصلاحات کی بات ہے पाकिस्तान में कानून के इस लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी लेके नहीं आएंगे। खास तौर पे नैब के केसेस में ये देखा जा रहा है कि जो ये लोग जरीज लेके आ जाते हैं या जो हाई कोर्ट के बेंचेस बनाते हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे वो कंट्रोल में काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट काम करते हुए आपको नजर नहीं आते। और ये एक बहुत अलमिया है जहां तक ताल्लुक रह गया नैब कानून का। मैं आपको एक बात बताऊं, नैब का जो बेसिक लॉ है उसके मुताबिक गिरफ्तारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हो सकती है, आम हालात में नहीं हो सकती। आप उसमें अगर आप नैब का सेक्शन 24C देखें तो उसको बिल्कुल क्लियरली वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जब किसी शख्स के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही होती है तो उसमें ये लिखा हुआ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि इवन ड्यूरिंग ट्रायल वारंट इशू किए जा सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि नैब लॉ के की जो बेसिक स्पिरिट है वो ये है, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ता है ना, तो व्हाइट कॉलर क्राइम में बहुत चांसेस होते हैं कि सब्सिक्वेंटली मुल्जिम जो है वो एक्विट हो जाए या उसके खिलाफ। तो 24C को अगर आप देखते हैं तो उसमें ये जो अल्फाज लिखे गए हैं कि ड्यूरिंग ट्रायल भी अगर हालात ऐसे हों तो मुल्जिम को गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट इशू किए जा सकते हैं, मीनिंग देयर बाय कि नैब लॉ का ये स्पिरिट ही नहीं है कि ड्यूरिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जब तक कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात ना हो मुल्जिम को गिरफ्तार किया जा सके। अब हो ये रहा है पाकिस्तान में, एक अजीब मामला शुरू हो गया क्योंकि वहां अदालतें जो हैं वो रोल वो प्रॉपर नहीं अदा कर रही हैं। खास तौर पे जो हमारे स्पेशल जजेस होते हैं इनके मुताबिक ये आम कॉमन सा हर आदमी को इस बात का पता है कि ये किस किस्म के लोगों को यहाँ लाया जाता है कि जो मतलब अच्छे लोग होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि इनमें इंडिपेंडेंट फैसले करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। और ये प्रज्यूम किया जाता है कि जब मैटर इन कोर्ट में जाएगा, स्पेशल कोर्ट में जाएगा, तो उसका क्या फैसला आएगा, लोग बिफोर टाइम उसको। और आप ये देखें कि लास्ट टाइम भी जो नवाज शरीफ की हुकूमत में जो फैसला आया उसके जो फिर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई और उसके बाद फिर आगे चीजें आई, और जैसे नवाज शरीफ साहब के मैटर के अंदर भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर पूरे पाकिस्तान में थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं जिसमें यह है कि जहां हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट आपको जेल में कभी भी
हमारा ये प्रोग्राम भुट्टा साहब सेगमेंटेड प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम के पास वो नहीं है कि हम एक ही मौजू पे बहुत देर बात करें। आपने इस्लाहात की बात की, आपने कहा कि इसके अमल निजाम में काफी पेचीदा है और इसमें उस वक्त तक इसको सही नहीं हो सकता जब तक कि महकमा इंसाफ को, जुडिशरी को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल क्विक कमेंट शैला साहबा से भी और इफ्तखार साहब से भी। बिलावल भुट्टो का ये भी कहना है कि अगर हमें बुलाया है तो दहशत गर्दों की माली मामनत करने वालों को भी बुलाएं। और आप मुझे ये बताइएगा, चूंकि आपका ताल्लुक बरसरे इक्तदार पार्टी से है चौधरी साहब, आपकी बरसरे इक्तदार पार्टी का रद्द अमल क्या है इस सिलसिले में?
देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बहुत बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने जो क्वेश्चन उठाए कि जी बहावलपुर के मदरसे और फलां के मदरसे, एक तरफ तो जनाब हमें जो इंतहा पसंद लोग हैं निशाने पे रख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हमें किस किस के एजेंट का खिताब दे रहे हैं, और दूसरी जानब ये हमें कह रहे हैं कि हम किसी की मुआवनत कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं। हमने जो मदारस की मदद की, हम तो उनको कौमी दायरे में लाना चाहते हैं, हमने उनके सिलेबस के ऊपर नजरसानी की है, हम मदारस के अंदर कंप्यूटर और इंग्लिश एजुकेशन को इंक्लूड करा रहे हैं ताकि एक लॉन्ग रन जो दुनिया इन खतरात से बचे। और अब जो नई नई चीजें आप देखें कि उधर जो न्यूजीलैंड में जो वाकयात हुए हैं या जो इस तरह के तासुबात की बातें हो रही हैं, हम तो उसको नहीं हवा दे रहे कि भाई ये चीज जो है कि वो एक मतलब क्रिश्चियन फोबी है या हमें तो ये चीज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं ये दुनिया पुरमन रहे, प्यार से रहे, और ये किसी और की जुबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। और बिलावल डॉक्टर जरदारी साहब ने जो असेंबली में तकरीर की और खास तौर पर उन्होंने उसका वसीला इंग्लिश जुबान का किया, ये किसी खास मकसद और एजेंडे के लिए पाकिस्तान को प्रॉब्लम में डालने के लिए किया। जिस तरह जनाब नवाज शरीफ ने एक दफा कहा कि मुंबई अटैक्स में हमारे लोगों का हाथ है, तो ये क्या लोग हैं पाकिस्तान को इस जो खुद इतने बड़ी दहशत और उसका निशाना बना हुआ है और बाहर लाशें उठा उठा के हम लोग थक चुके हैं इस लड़ाई के अंदर, और हमें निकले कि इन इन इस पाकिस्तान को इस किस्म की दहशत गर्दी के चुंगल से निकालने के लिए हमारी मदद करें,
मदद करने की जरूरत
दुनिया के अंदर हमारे और पूरी दुनिया हमारी मदद करे।
बहुत
पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान की क्यादत में इस गंद से पाकिस्तान का नाम निकालना चाहते।
बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।
میری بات محسوس کی ہے, آئی ایم ویری سوری.
نہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ چوہدری صاحب, بہت شکریہ, آئی ایم ویری گریٹفل. بس شیلا صاحب سے بالکل آخری میرا ایک منٹ میں, اگر وہ سوال کا دو منٹ میں جواب دیں گی, کہ زرداری مقدمات کو اسلام آباد عدالت میں منتقل کرنے کے بارے میں آپ کی پارٹی کے تحفظات رہے, لیکن ان تحفظات کا جواب بھی ساتھ ہی میں آتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور زرداری خاندان کا اثر و رسوخ ہے, اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیجیے گا.
یہ ہمارا بالکل آخری سوال ہے. یہ کہنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ عدلیہ تو آزاد ہے نا, اور خود عمران نیازی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں نے تو منائے بھی نہیں ہے یہ مقدمے, تو پھر کیا مسئلہ ہے ان کو؟ اور سب جانتے ہیں کہ پانچ سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو, اب جو ہمارا پریویس ٹینیور تھا, جاب دینے کی آزادی عدلیہ نے نہیں دی ہوئی تھی. عدلیہ اتنی آزاد ہے, ہم نے پانچ سال نوکریاں نہیں دی ہیں. اور یہ انصاف سے کہہ دوں کہ جب پاکستان مشکل میں تھا, ہماری محترمہ کی شہادت ہوئی اور ہم لڑ رہے تھے, تو آپ جو ہیں ان دہشت گردوں کو دفتر دینے کی باتیں کر رہے ہیں, آج آپ انہیں مین اسٹریم میں شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو آپ کہہ رہے ہیں انگلش میں بات کرتے ہیں. اس کا جواب کس زبان میں دیا گیا تھا؟ انگلش میں دیا گیا تھا. آپ نے کون سے آقاؤں کو خوش کیا کہ ملی مسلم لیگ جس کے آپ گن گاتے رہتے تھے, آج آپ نے ان کو بین کر دیا, اس وقت بھی تو وہ آئین پاکستان.
تو شیلا صاحب, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ اس بارے میں جو سندھ میں اثر و رسوخ کی بات کی جاتی ہے زرداری خاندان کے بارے میں, میرا سوال تو بنیادی طور پر وہ تھا.
دیکھیے, اثر و رسوخ کچھ بھی نہیں ہے, عوام کی چاہت ہے. عدالتوں میں عدلیہ کے لوگ بیٹھے ہیں جو آزاد ہیں, اور رہی بات یہ کہ اثر و رسوخ تو ان کا رونا یہ ہے کہ ہر جگہ سے تو ان کو سلیکٹ ریپرزینٹیٹو دے دیے گئے, اس طرح وزیر اعظم سلیکٹ بن گئے, سندھ میں چل نہیں سکی, سندھ میں ان کی کیلکولیشن غلط ہو گئی ان کے لانے,
تو سندھ میں
یہ برداشت نہیں ہو رہا.
بہت بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, افتخار چوہدری صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ذوالفقار احمد بھٹا ہمارے ساتھ تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے پروگرام میں ابھی بھی دو سیگمنٹس باقی ہیں, ان کے بارے میں بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک آخری سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے, جس میں ہم مشرق وسطی میں دیکھیں گے کہ امریکہ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. اب ہمیں جوائن کریں گے حسن عبدالی صاحب جہاں امریکہ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے انیس الرحمان صاحب جو کہ افغانستان کابل سے ہمارا ساتھ دیں گے. تو آئیے بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم امریکہ اور افغانستان کے درمیان کچھ عرصے سے جاری کشیدگی میں کمی لانے کے لیے افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے امریکہ میں افغان سفیر روئے رحمانی سے ملاقات کی ہے, اور امن عمل میں آئندہ مراحل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں مسعود عبدالی صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ کابل سے ہمارے ساتھ ہوں گے انیس الرحمان صاحب. پروگرام میں دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالی صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. جی عبدالی صاحب, ایک ایسے وقت پر جب افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات طویل ہوتے جا رہے ہیں, افغان حکومت کی عدم موجودگی یا شرکت نہ ہونا امن عمل میں پیش رفت کے لیے کتنی بڑی رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں؟
جی بیجت, اس سے مخاطب ہیں.
جی 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 عبدالی صاحب,
جی بھائی, جی شکریہ. دیکھیں, یہ جو معاملہ ہوا ہے وہ شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ ایسے کسی مذاکرات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جس میں وہ براہ راست شریک نہ ہو. اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, افغان اون اور افغان لیڈ. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ کہ جو بڑی پارٹی ہے اس پورے تنازعے کی, جو طالبان ہے, طالبان کے لیے افغان حکومت ناقابل قبول ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے دراصل کٹ پتلی ہے اور اس سے مذاکرات کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہمارا جو تنازع ہے براہ راست امریکہ سے, لہٰذا ہم امریکہ سے بات کریں گے. ابھی اگر آپ اس پر, جو کہ میں نے آپ کی پوری بات نہیں سنی, میرا خیال آپ اسی پس منظر میں بات کر رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جو افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر ہیں جناب محب حمد اللہ,
اس کے بارے میں آگے سوال آتا ہے. تو اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ جو ایک تنازعہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ افغان حکومت شامل نہیں ہے, ماسکو مذاکرات ہوں یا دوحہ کے مذاکرات ہوں اس میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تو معاملہ ہے, افغان طالبان نہیں ان کو شامل کرنا چاہتے اور آگے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے امریکہ کی, یہ مجبوری ہے. تو یہ کتنی بڑی پیش رفت, مطلب جو آگے چلنے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ؟
میرا خیال ہے کہ جسے کہتے ہیں انگریز میں نوسنس ویلیو تو ہے افغان حکومت کی, لیکن افغان حکومت عملاً غیر مؤثر ہے. ابھی یعنی دو دن پہلے جو واقعہ ہوا بادغیس میں اور ان کے فاریاب میں, کہ وہاں پر جب طالبان نے ان کو تعاقب کیا تو یہ فوجی بھاگ کر کے ترکمانستان چلے گئے, اور ترکمانستان میں بھی اپنی بھی بچوں کے ساتھ گئے وہ, اور پھر دوبارہ اسی طرح سے واپس نہیں آ سکے اس لیے کہ وہاں پر طالبان نے اپنی چوکی لگائی ہوئی تھی, ان کو پھر ہیرات کے راستے واپس لایا گیا. تو عملاً جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ پورا افغانستان کے اوپر طالبان جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں, ہر جگہ پر جہاں چاہتے ہوں حملہ کر دیتے ہیں. اور اس وقت تقریباً خود اشرف غنی نے کہا ہے کہ گزشتہ دو سال کے دوران 45,000 افغان فوجی جو ہیں وہ طالبان کے ہاتھوں مارے گئے. طالبان جو افغان فوجی ہیں ان میں منشیات کا مسئلہ ہے, یہ بالکل یعنی جیسے کہتے ہیں بے حوصلہ ہو چکے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یعنی یہ مسئلہ تو بڑھا سکتے ہیں, لیکن عملاً یہ کوئی بہت بڑی مداخلت نہیں, اس لیے کہ عملاً افغان حکومت کوئی بہت بڑی قوت رہی نہیں ہے اس وقت افغانستان میں میرے خیال میں.
اچھا انیس صاحب سے بات کرتے ہیں. انیس صاحب بہت بہت آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, بہت دنوں کے بعد آپ آئے, میرا کافی دنوں سے آپ سے سوال بھی تھا کہ وقت نکالیے ہمارے پروگرام کے لیے, کہ افغان حکومت کے تحفظات کے مطابق اگر اس مرحلے پر اسے امن عمل میں شریک نہیں کیا جاتا تو نتائج کی کامیابی پر سوالیہ نشان رہیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں افغانستان کی حکومت کی شرکت کا امکان پورے طور پر موجود ہے, چاہے
جی بہت شکریہ. دیکھیے ان شاء اللہ ٹائم دیتے رہیں گے آپ کو, کیوں نہیں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے اس میں یہی کہیں کہنا چاہوں گا کہ دیکھو جو ابھی ماسکو میں ایک میٹنگ ہوئی تھی طالبان اور افغانستان کے جو سیاسی لیڈرز تھے, اس میں ایسے لوگ بھی تھے اگر آپ اس پہ نظر ڈالے کہ وہ افغانستان میں حکومت کا حصہ تھے, کیونکہ ان کا ایک طرف سے جو پہلے مجاہدین تھے افغانستان میں لڑ چکے تھے رشیا کے خلاف, اور اس وقت وہ جو ہے افغانستان میں حکومت کے ساتھ کام کر چکے ہیں یا اب اس وقت کام کر رہے ہیں وہ اس میں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ لاسٹ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں یہی تھا کہ جو اگلی میٹنگ ہوگی جو دوحہ میں ہو رہی ہے قطر میں ہو رہی ہے افغان سیاسی لیڈرز کا اور طالبان کا, تو اس میں یہ ہوگا کہ ڈاکٹر عبداللہ متوقع ہیں کہ اس میں شرکت کریں. حنیف اطمر نام نہیں ہے اس لسٹ میں, باقی جو ہے میری جو معلومات ہے اس میں یہی ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں جی. اور ان کے ساتھ جو تھے ظلم خلیلزاد اور حکمت خلیل کرزئی یہ سب ملے تھے اور ان سے بات کی تھی, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان سے بات ہو رہی ہے کہ جو 15 اپریل یا 14 اپریل کو دوحہ میں میٹنگ ہوگی اس میں متوقع یہی ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ ایک میٹنگ میں وہاں پہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, بات چیت کریں گے.
اچھا
جو 80 لوگ یہاں سے جا رہے ہیں افغانستان سے کابل سے دوحہ قطر, تو وہاں پہ مختلف یہاں سے لوگ ہیں, اس میں خواتین کی جو شرکت ہوگی وہ بھی بہت بڑی شرکت بنائی جا رہی ہے, کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ 20 یا 25 خواتین اس میں شرکت کریں گے, اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہوں گے, اس میں مختلف علماء کرام ہوں گے, تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے افغانستان کے پاس اس وقت. حکومت رہی حکومت کی بات, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ میں حکومت اسی پر بات ہوگی کہ حکومت سے بات چیت ہو, ایک فریم ورک پر کام ہوگا, اور جو یہ اتنی بڑی میٹنگ چلی طالبان اور ظلم خلیلزاد کے درمیان جو 16 دن تک جاری رہی, اس میں یہی بات تھی کہ حکومت کے ساتھ بات چیت ہو جائے, کیونکہ جو اور پوائنٹس ہے اس پہ بات ہو سکتی ہیں, جیسے کہ انہوں نے افغانستان کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہا تھا افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو یہ اس ساری چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ بات ہوگی.
اچھا نہیں سب ایک اور بات ہے مجھے, چونکہ ہمارے پاس سیگمنٹ کا وقت تکلیف کا ختم ہو رہا ہے تو آپ سے میں جلدی سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کے استعفے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو صدارتی محل میں صدر کرزئی کے ساتھ دیکھا بھی گیا, تو ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے کہ حمداللہ محب مستعفی ہو رہے ہیں؟ کیونکہ گزشتہ دنوں ان کا اور امریکہ کے درمیان کافی کشیدگی اور تناؤ کی صورت رہی.
دیکھیے ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہے. آپ یہاں پہ جو ہماری بالکل شام کو میری خود بات ہوئی تھی طارق آریان جو وہاں کے اسپوکس پرسن ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے, تو انہوں نے بالکل اس بات کو رد کیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور نہ افغانستان میں ایسی یا ٹیلیویژن پہ یا ریڈیو پہ ایسی کوئی بات نہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ میں بات ہوئی تھی حمداللہ محب کی, وہاں پہ افغانستان میں ان کو ویلکم کہا گیا. دیکھیے میرے خود یہی میرا سوال ہے طالبان سے بھی ہے, زلمی خلیزاد سے بھی, کہ 16 دن میں جو بات ہوئی ہے وہ میڈیا پہ کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ ان پردوں کے پیچھے ایسی کون سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو پوری دنیا کو ابھی تک پتہ نہیں چلا, جو صرف دو لوگوں کے درمیان ہو رہی ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کم از کم افغانستان کے عوام کو آن دا بورڈ تو لیا جائے, کیونکہ آج یہ اشرف غنی ہوں گے کل تو نہیں ہوں گے, کل کوئی اور صدر ہوں گے, آج یہ طالبان کے جو لیڈرز بیٹھے ہیں آج ہے کل تو اور ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آن دا بورڈ لینا چاہیے سارے افغان عوام کو, اگر وہ اپنے آپ کو نمائندے سمجھتے ہیں افغانستان کے طالبان, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ افغانستان کے عوام کے ساتھ وہ باتیں شیئر کریں جو ان کو اچھی لگتی ہیں, کیونکہ یہ باتیں تو امن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور امن کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ تو خوشی کی بات ہے, اور اس میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو اس پر فارورڈ ہوگی, بیک اپ ہوگا افغان عوام کی. تو ان کے ساتھ اگر ایسی چیزیں شیئر ہوتی ہیں, انفارمیشن شیئر ہوتی ہیں, تو افغانستان کے لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. اور جب ایسی باتیں آتی ہیں جیسے حمداللہ محب نے کہا کہ پردے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے, تو پھر تو لوگوں کے ذہن میں خدشات
ہوں گے. جی بہت شکریہ انیس صاحب, آپ ہی کے سوال سے ہم عبدالی صاحب سے بات لے کے آگے ہم چلیں گے دوسری سیگمنٹ کی طرف. کہ عبدالی صاحب آپ سن رہے تھے, انیس صاحب بھی بات کر رہے تھے, کچھ اور تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ جو بھی مفاہمتی عمل ہے اس میں شفافیت یا اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. امریکہ افغان حکومت کے ان تحفظات کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ بالکل کوئی کامنٹ کریے تاکہ پھر ہم مشرق وسطی کی طرف بڑھیں.
یہ بات جو ہے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں خود زلمی خلیلزاد بھی اور طالبان بھی, وہ کہتے ہیں کہ جب تک معاملہ ٹھیک سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جو چار نکات ان کے ہیں بات کے, سب کے سب اگر اتفاق ہوگا نہیں ہوتا اس وقت وہ کوئی بات نہیں کہنا چاہتے پریس میں, کیونکہ اس سے مزید غلط فہمی پیدا ہوگی. یعنی ایسا نہیں کہ بات چھپ, جو میرا خیال ہے ایسا نہیں کہ وہ بات چھپا رہے ہیں, بلکہ ان کے خیال میں ان باتوں کا قبل از وقت افشا سے جو ہے مذاکرات پہ منفی اثر پڑ سکتا ہے, اس لیے وہ بات نہیں کر رہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ پردے کے پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے, چھپا کے بات ہو رہی ہے. بہت دونوں طرف کے بڑے بڑے وفد ہیں جو ملاقات کر رہے ہیں, جو بہت بااختیار وفد ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے جو جسے چھپانا چاہتے ہیں, بلکہ وہ قبل از وقت جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ پیدا نہیں کرنا چاہتے.
اچھا بہت شکریہ, ہمارے اس سیگمنٹ کا بالکل آخری, اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک اور بات ہم مشرق وسطی کے میں مائیک پومپیو کے بارے میں بات کریں گے ان کے دورے کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے ہم بریگیڈیئر عمران مالک سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو مشرق وسطی کے دورے پر ہیں, جہاں وہ کویت, اسرائیل اور لبنان میں علاقائی سلامتی کے بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں. تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ایران کی جارحیت کے خلاف مزید حمایت حاصل کرنے کے لیے امریکہ یہ اقدام اٹھا رہا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیے گا, علاقائی سلامتی جب مشرق وسطی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایران کے علاوہ؟
دیکھیے بھائی صاحبہ, یہ جو ابھی مشرق وسطی میں ہو رہا ہے اس کو اگر ہم پچھلی 4 دہائیوں میں دیکھیں تو امریکن فورن پالیسی کی ایک بہت بڑی سکسیس ہے. 67 کی جنگ ہوئی, 73 کی جنگ ہوئی عرب اسرائیل کی, تو تمام عرب ممالک جو تھے وہ اسرائیل کے خلاف تھے.
جی
اب آپ صورت حال یہ دیکھیں کہ اسرائیل تمام عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک کوالیشن بنتی نظر آ رہی ہے جو کہ امریکہ اسپانسر کر رہا ہے, اور اس کوالیشن کو جو ہدف ہے وہ ایران ہے, اٹ از این اینٹی ایران کوالیشن. تو وہ عرب ممالک جو کہ پہلے اسرائیل کے خلاف تھے اور اس کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے, اب وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کے ساتھ مل کر ایک اینٹی ایران کوالیشن بنانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک کوشش امریکہ پہلے بھی کر چکا ہے وارسا سمٹ کے تھرو, مگر وہ اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی. تو میرے خیال میں اب اسی مشن کو آگے لے جاتے ہوئے پومپیو صاحب جو ہیں وہ کویت, لبنان اور اسرائیل جا رہے ہیں کہ اس اینٹی ایران کوالیشن کو فارملائز کیا جائے اور اسی کو ایک خاص شکل دی جائے, اور ایران کا جو خاص طور پر انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں اس کو کم کیا جائے. تو اگر ہم ایران سے ہٹ کر بات کریں جیسے آپ نے کہا
جی,
تو میرے خیال میں وہ ایک نقطے پہ بات آ کر رک جاتی ہے, وہ ہے اسرائیل. اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا بہت بڑا ایلائی ہے مڈل ایسٹ میں, اور اگر تمام مڈل ایسٹ کو امریکہ چھوڑنا بھی چاہے تو وہ چھوڑ دے گا مگر اسرائیل کو نہیں چھوڑے گا. تو اسرائیل کو پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی اور ملٹیرلی اور اکنامیکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے خلاف جتنے ممالک تھے ان کو پہلے نیوٹرلائز کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں گے تمام عرب ممالک جو ہیں وہ تقریباً نیوٹرلائز ہو گئے. اب جو بات ہے کہ اب ان کا رخ چینج کرنا ہے, ایک پیراڈائم شفٹ لانا ہے ان کی اپروچ میں, اور عرب اسرائیل اور یو ایس کا ایک اینٹی ایران کوالیشن بننا ہے. اور یہ کوالیشن جو ہے ایران کا جو انفلوئنس ہے عراق میں, سیریا میں, یمن میں, لبنان میں, اس انفلوئنس کو ختم کرنا ہے. ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو پہلے ہی وہ فریز کر چکے ہیں, اس کے اوپر سینکشنز لگا چکے ہیں, اس کا آئل گریڈ کم ہو چکا ہے, اور اب اس طرح سے اس کی جو سفیئر آف انفلوئنس ہے
جی
اس کو بھی کم کرنے کی, اس کو بالکل محدود کرنا چاہتے ہیں.
اچھا
جب ایران محدود ہو جائے گا تو پھر اینٹی اسرائیل ملک اور اینٹی اسرائیل قوت پورے مڈل ایسٹ میں اور کوئی نہیں ہوگی.
اچھا
میرے خیال میں جو اینڈ سٹیٹ ہے امریکن فورن پالیسی کا مڈل ایسٹ میں وہ شاید یہی ہے.
اچھا عبدالی صاحب, لبنان میں وزیر خارجہ پومپیو کے مطابق ایران اور حزب اللہ کی طرف سے ان کو لاحق خطرات کے بارے میں بات ہوگی. اب یہاں پر ایک دیکھا جائے تو بڑی پیچیدہ سی صورتحال بنتی ہے, جیسے کہ مشرق وسطی میں بہت سارے جو معاملے ہیں ان میں پیچیدہ صورتحال نظر آتی ہے. حزب اللہ لبنان کے جو وزیر اعظم ہیں سعد حریری, ان کی مخلوط حکومت میں اس کو نمائندگی حاصل ہے, تو کیا اس سے صورتحال مزید پیچیدہ نہیں ہو جاتی؟
دیکھیے بہجت, یہ سارے مشرق وسطی میں امریکہ کا یہ مسئلہ ہے کہ امریکہ ان قوتوں کی حمایت, امریکہ کو حکومتوں کی حمایت تو حاصل ہے لیکن ساری حکومتیں وہ جن کے عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو, چاہے وہ کویت ہو, بحرین ہو, ان سب جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کو وہ ان کا اتحاد ہے امریکہ سے. پھر امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اب امریکہ کے صحیح معنی عوامی سطح پر امریکہ کو کوئی بھی وہاں ثالث ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی ابھی بیت المقدس کا معاملہ تھا ہی کہ ابھی انہوں نے گولان ہائٹ کو بھی تقریباً تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کا حصہ. تو اس کی وجہ سے یہ کہ وہاں جو عوامی سطح کے اوپر جو ہے امریکہ کو کوئی ایسی خاص حمایت حاصل نہیں, اس لیے میرا خیال ان دوروں کا فائدہ اور اتحاد بنانے کا فائدہ کو بہت زیادہ امریکہ کو فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ حکومتیں اور یہ فوج تو پہلے بھی ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ تھی, جو اپنی توجہ جو اپنی اظہارے کے جدوجہد جاری رکھیں گے شاید اب وہ اپنی بڑھا دیں اپنی ایکٹیویٹی کو. لیکن دوسری طرف خود امریکہ کے اندر جو ہے سخت مزاحمت ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکی سینٹ قرارداد منظور کی ہے کہ یمن کی جنگ میں امریکہ جو ہے وہ اتحادیوں کا ساتھ نہ دے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یعنی جو بھی وہ کوشش کر رہی حکومت امریکی حکومت مشرق وسطی میں, امریکہ کو خود امریکہ کے اندر اس کے خلاف سخت مزاحمت ہے, اس کے علاوہ عرب عوام کی طرف سے امریکہ کو سخت مزاحمت ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کوئی اتحاد, یعنی اس کی شاید سیاسی ویلیو تو ہو اور دباؤ نفسیاتی دباؤ شاید پڑے ایران کے اوپر, لیکن عملاً جو ہے اس کا کوئی اثر مجھے نظر نہیں آتا عسکری سطح کے اوپر یا سیاسی سطح کے اوپر, بلکہ سیاسی سطح کے اوپر جو ہے امریکہ کو مزید نقصان ہوگا وہاں پر, اس لیے کہ نہ عرب عوام ان کے ساتھ ہیں نہ امریکہ کی مقننہ ان کے ساتھ ہیں.
اچھا بہت شکریہ. بالکل آخری سوال ہے برگیر صاحب سے. برگیر صاحب, یہ حوثی کہتے ہیں کہ وہ یمن کی جو بندرگاہ ہے حدیدہ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے, حالانکہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں اس پر پہلے معاہدہ ہو چکا ہے, تو اب اقوام متحدہ آئندہ اقدام کیا کرے گی؟ برگیس صاحب چلے گئے ہیں کیا؟
کیا کہنا چاہیے کہ امپوز کرنا پڑے گا اپنا فیصلہ جو ہے ان کے اوپر, اور کیونکہ اب ان کے پاس اپنی فوج کوئی نہیں ہے تو وہ بات چیت کے تھرو ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات ان سے منوا سکے, کیونکہ اگر وہ بندرگاہ ان کو جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کرتے تو یہ معاملہ تو پھر وہیں کا وہیں رہے گا. اور جب تک حوثیوں کی جو وہ رسد جو ہے وہ اس کے راستے بند نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملہ اسی طرح سے لٹکا رہے گا. میرے خیال میں جب یو این انوالو ہو رہی ہے تو اس میں مکمل طور پہ اس میں انوالو ہونا چاہیے, اور جو باہر سے جتنی بھی رسد آ رہی ہے اس کو ایک طرح کے آپ سمجھے یمن کو سینیٹائز کر کے پھر اس کا, اور جب ہم سینیٹائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب سے بھی اس کو سائڈ سے بھی اس کو سینیٹائز کیا جائے اور پھر اس کا کوئی ایک پیسفل پرامن قسم کا حل نکالنا چاہیے. اور اگر اس طرح سے یوتی جو ہے وہ یو این کی بھی بات نہیں مانیں گے تو ظاہری بات ہے پھر مسئلے کا حل
نہیں نکل سکے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اس وقت عبدالی صاحب اور برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک پاکستان سے تھے. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میزبان بہجت جلانی اور پروڈیوسر اسفر امام کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں. اب اجازت, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
ہر دور میں نوجوان لوگوں نے سماجی تبدیلی کے لیے تحریکوں کی قیادت کی ہے۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ میں عوامی مقامات پر نسلی تفریق کو ختم کرنے کے لیے سیاہ فام نوجوانوں کا دھرنا، 1980 کے عشرے میں کالجوں میں احتجاج کا سلسلہ جس کے نتیجے میں جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کا خاتمہ ہوا، 1989 میں بیجنگ میں جمہوریت کے حق میں مظاہرے اور اسی نوعیت کی تحریکیں، ان سبھی کے پیچھے نوجوانوں کا ہاتھ تھا اور وہی سرگرم تھے۔ ان میں سے بعض تو کامیاب رہیں جبکہ دوسروں کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ طلبہ کی تازہ ترین تحریک جس نے سرخیوں میں جگہ پائی گزشتہ سال شروع ہوئی جب طالب علموں نے ماحولیات کے تحفظ کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں پر اس سلسلے میں دباؤ ڈالنے کے لیے جمعے کے دن کلاسوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا۔ ان کا مربوط عالمی احتجاج گزشتہ جمعے کو اب تک ہونے والے احتجاجوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس بارے میں نامہ نگار مارکس میئر گیلن نے تفصیلات مہیا کی ہیں، جن کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ 15 مارچ کی بات ہے کہ پوری دنیا میں طلبہ نے ایک ریکارڈ مظاہرہ منظم کیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق لاکھوں افراد نے ان مظاہروں میں شرکت کی۔ بعض ذرائع کے مطابق 100 سے زیادہ ملکوں میں تقریباً 15 لاکھ طالب علم اس میں شریک ہوئے۔ مظاہرے میں شریک ایلیسا وائزمین کے الفاظ،
It is time for us to fight back. We are the generation that will lead international action. Thank you.
ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم اب خاموش تماشائی بننا چھوڑ دیں۔ ہمارے لیے اب وقت ہے کہ اس کا جواب دیں۔ ہماری نسل ان میں ہے جو بین الاقوامی کارروائی کی قیادت کرے گی۔ آپ کا شکریہ۔ جارج میسن یونیورسٹی ورجینیا میں ریسرچ اسکالر پیٹریشا مالڈن کا کہنا ہے کہ اس میں حیرت کی بات نہیں کہ نوجوانوں کو ماحولیات کے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں بڑوں سے زیادہ نوجوان افراد سمجھتے ہیں اور مجموعی طور پر اپنے مستقبل کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ بر اعظموں کے درمیان رابطہ پیدا کیا جائے۔ یہ الفاظ تھے پیٹریشا مالڈن کے۔ نوجوانوں کے لیے خواب رکھتے ہیں، یہ اب ہمارا کام ہے۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جبکہ ہم نوجوان ہیں اور ہمارا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہم تحقیق کرتے ہیں اور ہمیں ان کا احساس ہے، اور ہم دنیا میں اسی طرح تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اور مظاہرے میں موجود ایک اور طالب علم کیوین کرینڈل کا کہنا تھا،
And since we're the next ones going into the workforce, going into public offices, things like that.
ہم اب ان میں شامل ہیں جنہیں باگ ڈور سنبھالنی ہے، عوامی عہدے سنبھالنے ہیں اور ایسی ہی دوسری ذمہ داریاں۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ اہم بات ہے، اور جیسا کہ نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ یہ الفاظ تھے مظاہرے میں موجود ایک طالب علم کیوین کرینڈل کے۔ ماحولیات کے بارے میں مظاہرے طلبہ کی قیادت میں ہونے والے پہلے مظاہرے نہیں، انہیں مارچ فار آور لائفز مظاہرے سے زبردست تحریک ملی ہے، جس کے دوران بندوقوں کے بارے میں اس وقت سخت قوانین کا مطالبہ کیا گیا تھا جب گزشتہ سال پارک لینڈ فلوریڈا کے ایک ہائی اسکول میں 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جارج میسن یونیورسٹی کی پیٹریشا مالڈن مزید کہتی ہیں، پارک لینڈ کے طالب علموں نے حیرت انگیز طور پر اپنی ترجمانی کی۔ انہوں نے اس انداز میں تنظیم کا مظاہرہ کیا جو ایک مثال تھی یا اس بات کی یاد دہانی کہ اس پر کس طرح عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے جارج میسن یونیورسٹی کی پیٹریشا مالڈن کے۔ کیا یہ تحریک امریکہ میں جاری رہے گی جیسا کہ دوسرے ملکوں میں دیکھنے میں آیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کی پیش گوئی مشکل ہے، تاہم طالب علموں کو بعض ممتاز لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ ان میں ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹ رکن الہان عمر شامل ہیں۔ وہ ابھی کانگریس کے لیے منتخب ہوئی ہیں. وہ صاف ستھری توانائی کا موقف رکھتی ہیں. انہوں نے یہاں واشنگٹن میں اجتماع سے خطاب کیا.
Thanks to all the youth that have decided to show up today for their future. And every single adult that is here to assure that future happens.
نوجوانوں کا شکریہ جنہوں نے اپنے مستقبل کے لیے آج آنے کا فیصلہ کیا. ہر ایک بڑے کا بھی شکریہ جو بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے جمع ہیں. اب سوال یہ ہے کہ طالب علم جو بیشتر ووٹ بھی نہیں دے سکتے عالمی سیاست پر کیا حقیقی معنوں میں اثر انداز ہو سکیں گے؟ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.